آپ کے جذبات کے عین مطابق گفتگو کرنے کے بعد وہ تمام سوالات و اشکالات پر بھی سیر حاصل بحث کروں گا کہ جو یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو شیطانوں نے اور انسانوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں میں ڈالے ہیں، انشاءاللہ جب آپ یہاں سے جائیں گے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے دل پاک صاف ہوں گے، سمجھ گئے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قال تبارك وتعالى في موضع آخر: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل ستکریم معزز و محترم علماء کرام، صدر جلسہ حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 11 اکتوبر 1995 کی تاریخ میں سیرت النبی سید صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان اور سیرت صحابہ سید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے موضوع پر اس عظیم الشان کانفرنس سے آپ حضرات کے شہر نور پور تھل میں مخاطب ہونے کا، آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں ان تمام معززین علاقہ کا کہ جن کی کوششوں اور تعاون سے آج کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، اور شاباش دیتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو جن کی شب و روز کی محنت اور جد و جہد اور سرگرمیوں کے نتیجے میں آج کی یہ کامیاب ترین کانفرنس انعقاد پذیر ہے. دعا گو ہوں خلاق عالم سے کہ وہ ہمیں اس موقع پر صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. دوستان محترم، کانفرنس ایک ہے، عنوان دو ہیں، حالانکہ ان دونوں عنوانوں میں سے ایک عنوان ایسا ہے کہ جسے بیان کرتے کرتے اگر صدیاں بھی بیت جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے. آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے جمالات، آپ کے خیالات قرآن مقدس بیان کرتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہے، میری اور آپ کی امی ہے، امی کے امی ہونے میں شک ہے مگر عائشہ کے ماں ہونے میں شک نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، نو عمری میں خانوادہ پیغمبری میں آغوش کھولی اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ساری زندگی گزار دی. آدھا علم رسول اللہ کا پیغمبر سے، اسلام سے لے کر امت کو پہنچانے والی ہیں. خود بیان فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے حضور کے اخلاق کو پڑھنا ہو، کسی نے حضور کے اوصاف کو پڑھنا ہو، آپ کی سیرت کو پڑھنا ہو تو کان خلقہ القرآن، وہ قرآن کے کھول کر اس کے صفوں کو پڑھنا شروع کر دے، حضور کی سیرت اسے جگہ جگہ نظر آئے. آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ چہرہ ایسا تھا جیسے بادلوں سے آفتاب نکلتا ہے. زلفیں کیسے تھی؟ ان کی سیاہی کیسی تھی؟ جیسے آسمان پہ رات چھا جاتی ہے. آپ کے چلنا کیسا تھا؟ فرمایا آپ کا چلنا ایسا ہے کہ جن راہوں سے آپ گزر گئے ان کی قسمیں خدا کھاتا ہے. آپ کا سینہ کیسا تھا؟ علم نشرح لک صدرک، وہ سینہ جس کو ہم نے کھول دیا. آپ کی زبان کیسی تھی؟ فرمایا تبیان لکل شے، ہر چیز ہم نے قرآن میں بیان کر دی، پیغمبر نے اپنی زبان سے عام کر دی. قرآن پاک پورا کا پورا سیرت پیغمبر کو بیان کرنے والا ہے، سیرت پیغمبر کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھنے والا ہے. دوستو، وہ قرآن جو حضور کی سیرت ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی عام کتاب نہیں جو کسی کی سیرت پہ لکھی گئی ہو، کسی کے کردار پہ تصنیف کی گئی ہو، کسی کے اوصاف پہ جمع کی گئی ہو. قرآن کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، مالک اللہ اور خالق کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو جس کی سیرت اللہ بیان کرے، جس کی صورت اللہ بیان کرے، جس کے سینے کا ذکر خدا کرے، جس کی زبان کا ذکر خدا کرے، جس کے ہونٹوں کا ذکر خدا کرے، جس کے بالوں کا ذکر خدا کرے، جس کے قدموں کا ذکر خدا کرے، جس کے ہاتھوں کا ذکر خدا کرے، جس کی آنکھوں کا ذکر خدا کرے، ہر چیز جس کی ذکر، جس کے اوصاف کو اور جس کے ذکر کو خدا قرآن میں بیان کرے، جس کی تعریف مالک کر رہا ہو، مخلوق کی کیا قدرت ہے کہ وہ اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ قرآن پاک حضور کی سیرت ہے، حضور کا اخلاق ہے. اور ہمارے بزرگ تو عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے دو قرآن بھیجے ہیں. اللہ نے، بولو بولو، اللہ نے ایک قرآن ہے کتاب کی شکل میں، ایک قرآن ہے محمد مصطفیٰ کی شکل میں. یہ قرآن بولتا جاتا ہے، وہ قرآن کرتا جاتا ہے، یہ قرآن بتاتا جاتا ہے، مصطفیٰ عمل کر کے دکھاتا جاتا ہے، یہ قرآن اصول بتلاتا ہے، مصطفیٰ اصولوں پہ عمل بتلاتے ہیں، یہ قرآن جہاد کا نام لیتا ہے، مصطفیٰ بدر، احد، حنین، حدیبیہ میں اتر کے دکھاتے ہیں، یہ قرآن صلح کی بات کرتا ہے، پیغمبر اسلام حدیبیہ کا معاہدہ کرتے ہیں، یہ قرآن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، پیغمبر اخلاق کی حسنہ کو پیش کر کے بتلاتے ہیں. یہ قرآن جیسے بولتا چلا جاتا ہے، وہ قرآن ویسے کرتا چلا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ، سب کیا تو صلی اللہ ہو، زور سے بولو صلی اللہ ہو علیہ وسلم، قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی توضیح ہیں، قرآن کی توصیف ہے، قرآن کی تفصیل ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے. جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہی کچھ محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھایا. تو دو قرآن ہیں، حضور بھی قرآن ہے. ایک قرآن تو تلاوت کر رہا ہے، اسے تلاوت کر، اسے پڑھ، تجھے پڑھنے میں عبادت ہوگی. یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، تلاوت کرنے کے لیے ہے، اور مسائل اس کے سمجھنے کے لیے ہیں. اور محمد مصطفیٰ کی زندگی عمل کے لیے ہے، اتباع کے لیے ہے، پیروی کے لیے ہے. اس کی تلاوت نہ چھوڑ، ان کی اتباع نہ چھوڑ، جنت کی ضمانت تجھے خدا دیتا ہے. نعرہ لگانے میں آپ بہت ماٹھے ہیں، بڑے ڈھیلے ہو نعرہ لگانے، ہو جاؤ گے، ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اٹھ اٹھ کے نعرے نہ لگائے تو آدم تارک نہ کہنا. دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کیوں آئے؟ قرآن پاک اس کائنات میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ آئیں چند روز زندگی گزاریں، آپ آئیں ہجرت کریں، آپ آئیں تبلیغ کریں، آپ آئیں 23 سال دور نبوت والے گزاریں، آپ آئیں 40 سال اعلان نبوت کے پہلے گزاریں اور آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، کتاب بند ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے، افسانہ جو ہے وہ لکھنے والا اختتام تک پہنچا دے. بس ایک بات تھی جو چلی گئی، ایک نمونہ تھا جو ختم ہو گیا. اور جو بھی آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں. مصطفیٰ آئے ہیں تو آنے کے لیے آئے ہیں. آپ کا آنا جانے کے لیے نہیں ہے، آپ کا آنا آنے کے لیے ہے. وہ آئے ہیں تو آتے چلے گئے ہیں، وہ چھائے ہیں تو چھاتے چلے گئے ہیں، وہ بڑے ہیں تو بنتے چلے گئے ہیں. یہ وہ پھول ہے جس کی خوشبو پھیلی تو ہے مگر مرجھایا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہو کر دنیا کو یہ بتا سکیں کہ خدا کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو. ہر نبی اس لیے آیا کہ وہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پہ اللہ کی شریعت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے کہ دیکھو، اگر میں بھوکا رہ کر پتھر پہ پیٹ باندھ سکتا ہوں تو حرام مت کھانا، پتھر پہ پیٹ باندھ کر اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا. ہر پیغمبر آئے اور انہوں نے مارے کھائے، پتھر کھائے، اپنی امت کو بتا گئے اگر ہم اتنے برگزیدہ پیغمبر ہو کر، رسول ہو کر، رب کے پیارے ہو کر، رب کے قریب ہو کر بھی اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، حق و صداقت کے پھیرے لہراتے ہوئے اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے تو اسلام کے لیے تم بھی پسینہ بہانے سے دریغ نہ کرنا. کون پیغمبر، کون شخص شخصیت جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اللہ کا رسول ہوں، میں وہ اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کے خزانے کا وہ در یکتا ہوں، وہ قیمتی ہیرا ہوں، وہ موتی ہوں کہ خلاق عالم نے خود مجھے پیدا کر کے فرمایا لو لا لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو عدم سے کبھی وجود نہ دے. زور سے زور سے بھائی نعرہ رسالت بھی لگایا کرو، نعرہ رسالت بھی لگایا کرو، زور زور سے لگایا کرو، اپنے انداز میں لگاؤ، محمد الرسول اللہ کہو اور جو بھی کہو، لیکن یہ ہے کہ اتنے انداز میں کہو کہ پتا چلے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جب نعرہ تکبیر آئے تو اللہ کے نام کی گونج آئے، جب نعرہ رسالت آئے تو مصطفیٰ کے نام کا ذکر عام ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے محبوب، آپ کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو عدم سے وجود نہ بخشتا. آسمانوں کی بلندیاں اس لیے ہے کہ تجھے آنا تھا، زمین کی پستی اس لیے ہے کہ تجھے آنا تھا، پانی کی موجیں اس لیے ہے کہ آپ کو آنا تھا، پھولوں کی بہار اس لیے ہے کہ آپ کو آنا تھا، پھلوں کی مٹھاس اس لیے ہے کہ آپ کو آنا تھا، ستاروں کی تابانی اس لیے ہے کہ آپ کو آنا تھا، چاند کی شبانی اس لیے ہے کہ آپ کو آنا تھا، پرندوں کو چہچہاہٹ اس لیے دی کہ آپ کو آنا تھا، لبوں کو مسکراہٹ اس لیے دی کہ آپ کو آنا تھا، یہ گلشن اس لیے سجایا کہ آپ نے آنا تھا، یہ گلشن اس لیے سجایا کہ آپ نے آنا تھا. یہ دنیا کا اسٹیج اللہ نے سجایا، یہ دنیا کا اسٹیج اللہ نے سجایا، جیسے آپ کا سجایا. اسٹیج بڑے خوبصورت لوگ سجاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے دنیا کو بنایا تو پھر آدم پہلے کیوں آ گئے؟ اگر حضور کے لیے دنیا بنی تو نوح پہلے کیوں آ گئے؟ حضور کی وجہ سے دنیا بنی تو ابراہیم پہلے کیوں آ گئے؟ حضور کی وجہ سے دنیا بنی تو حضور کو پہلے آنا چاہیے تھا، بعد میں کیسے آ گئے؟ یہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، خیال ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو؟ ایک مولوی کو، عالم دین کو، لیڈر کو، سیاستدان کو، اپنے کسی دوست کو آپ دعوت دیتے ہیں خطاب کے لیے، اس نے مجمع عام سے خطاب کرنا ہے، اس نے لوگوں سے بات کرنی ہے اور اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں ایک پیغام دینا ہے، لیکن جب اس کے آنے کا وقت قریب آتا ہے تم سٹیج سجاتے ہو، کمکمیں لگاتے ہو، پتیاں لگاتے ہو اور اشتہار لگاتے ہو، تیاری کرتے ہو اور اس کے لیے پھر بڑے بڑے لوگ بلواتے ہو، جب مجمع آ جاتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پہلے تلاوت کرنے والا آتا ہے، پھر نعت پڑھنے والا آتا ہے، پھر مقامی آدمی آتا ہے، پھر تحصیلی آدمی آتا ہے، پھر کوئی عالم دین آتا ہے، پھر کوئی علامہ آتا ہے، پھر کوئی مفکر آتا ہے، جب سارے آ کر چلے جاتے ہیں تو آخری مہمان آتا ہے، جب سارے آ کر چلے جاتے ہیں تو آخری، پھر اسی کا خطاب ہوتا ہے، پھر اسی کا خطاب ہوتا ہے، پھر اسی کا جواب ہوتا ہے، پھر اسی کی دعوت ہوتی ہے، پھر اسی کی تبلیغ ہوتی ہے، پھر اسی کا انداز ہوتا ہے، پھر اسی کی گفتار ہوتی ہے، پھر وہی کہتا ہے، پھر وہی سنا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں وہی بیٹھ رہا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں اسی کا پیغام ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں اسی کی فکر ہوتی ہے. اللہ نے کائنات کے اسٹیج کو سجایا تو آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کلیم کو بھیجا، اسماعیل نبی کو بھیجا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا. جب 144 ہزار کموں میں انبیاء، خطیب آئے، امام آئے، مقتدی آئے، پیشوا آئے، سارے آ کر چلے گئے تو بعد میں آمنہ کا لال آیا. اب خطاب آمنہ کے لال کا ہے، اب خطاب آمنہ کے لال کا ہے، اب کردار آمنہ کے لال کا ہے، اب سیرت آمنہ کے لال کی ہے، قرآن آمنہ کے لال کا ہے، اب شریعت آمنہ کے لال کی ہے. یہ آخری خطیب ہے، یہ آخری رسول ہے، اس کا آخری خطاب ہے، اس کے بعد خطابت کسی کی نہیں، اس کے بعد دعوت کسی کی نہیں، اور اس کے بعد شریعت کسی کی نہیں، اس کے بعد نبوت کسی کی نہیں. اب اسی کا خطاب ہے، اسی کا، اسی کی گفتار ہے، اسی پہ چلو گے تو نجات پاؤ گے، اسی کی طرف آؤ گے تو ساحل مراد پہ پہنچو گے، اسی کی بات مانو گے تو کامیابی کی ضمانت ہوگی. اب پہلوں کی باتیں کرو گے، پہلوں کی باتیں کرو گے تو اب وہ آئے تھے وہ چلے گئے، اگر انہی کا خطاب چلنا ہوتا، انہی کی تبلیغ چلنی ہوتی، انہی کی دعوت چلنی ہوتی تو ان کے بعد دوسرا نہ آتا. جو آخر میں آیا ہے خطاب اسی کا ہے، جو آخر میں آیا ہے شریعت اسی کی ہے، جو آخر میں آیا دعوت اسی کی ہے. حضور آخر میں آئے، حضور. اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی چیز کو پیدا کیا تو وہ روح محمد کو پیدا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے پہلے اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اللہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب سب کچھ ہے تو خدا ہے، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہی ہے. اسی کے لیے ہمیشہ کی ہے، اسی کے لیے قدم ہونا ہے، اسی کے لیے لازوال ہونا ہے، اسی کے لیے ہمیشہ کی ہے. اس کے سوا کوئی لازوال نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. لیکن اس نے جب سب سے پہلے کوئی پیدا کرنا چاہا تو محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا اول میں کیا، بھیجا آخر میں. پیدا اول میں کیا، بھیجا آخر میں. اور پہلے پیدا کر کے فرمایا تیری وجہ سے یہ ساری کائنات پہ، آپ کی وجہ سے یہ ساری. جب کائنات مکمل ہو گئی تو اب آپ کو بھیج دیا. جب کائنات اپنے اس عمر کو پہنچ گئی جس عمر میں آدمی کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، جس عمر میں آدمی کی عقل پختہ ہوتی ہے، آدمی کو سنجیدگی اور متانت نصیب ہوتی ہے، اس عمر میں پھر اسے وہ سبق پڑھائے جاتے ہیں، اس عمر میں اسے وہ آداب سکھائے جاتے ہیں، اس عمر میں اسے وہ راہ بتلائے جاتے ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. اور اسے علماء نے ایسے بھی کہا ہے، اگر کوئی آدمی پرکار لے کر دائرہ لگانے لگے، پرکار لے کر، یہ سکولوں کے بچے خاص طور پر اسے بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں، پرکار کو دائرہ لگانے سے پہلے ایک نقطے پر رکھتے ہیں اس کی سوئی کو، مرکز بنا کر اس مرکز پر پرکار رکھتے ہیں، سوئی اس نقطے پہ رکھتے ہیں، اس وقت وہ نقطہ اس سوئی کے نیچے چھپ جاتا ہے. جب دوسری طرف سے پرکار کو چلاتے ہیں، جیسے ہی دائرہ مکمل ہوتا ہے پرکار اٹھتی ہے تو وہ نقطہ ظاہر ہو جاتا ہے. اب نقطہ ظاہر تو بعد میں ہوا ہے لیکن وجود میں پہلے آیا تھا. محمد رسول اللہ کی ذات کائنات کا مرکز ہے، مرکز کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. آپ کی ذات ہی کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کا سبب ہے. آپ نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، آپ نے آنا تھا تو سب کچھ ہے. آپ کے نام سے سب کچھ ہے، آپ کی ذات سے سب کچھ ہے. جب تک لوگوں کا تعلق آپ کی ذات سے رہے گا، آپ کی شریعت سے رہے گا، یہ کائنات بھی رہے گی، یہ نظام بھی رہے گا. اور جس دن کائنات انسانی دعوت مصطفیٰ سے منہ موڑ لے گی، رب کائنات کو قیامت میں تبدیل کر دے گا. اتنا عظیم و شان عنوان ہے، اس کو بیان کرنے لگے تو آپ بیان ہی کرتے چلے جائیں. لیکن اس کے ساتھ پھر سیرت صحابہ کا مسئلہ بھی ہے، اور پھر آپ کے یہ ذہنوں پر لکھے ہوئے تحریریں بھی ہیں، اور وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے. آپ تو کہیں گے ساری رات، لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر رات شب برات ہوتی ہے.
کیا سنے گی تیری بات، کیا سنے گی تیری بات.
آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو آج ہی رات بات سننا ہے. میں یہی بات کل اٹک میں کہہ رہا تھا، صبح کو دن کو مجھے دو جلسوں میں، رات کو پھر ربوا میں آپ کی دعاؤں سے تقریر کرنا ہے، تین جلسے صبح کو نمٹانا ہے. گزشتہ دس دنوں سے کبھی دو گھنٹے، کبھی ایک گھنٹے، کبھی کچھ بھی نہیں سوا، اور شاید آج بھی سونا نصیب نہیں ہوگا. تو اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے سیرت مصطفیٰ کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ذات رسول وجہ کا، وجہ وجود کائنات. اور کچھ اشعار پڑھتا ہوں، حالانکہ میری طبیعت نہیں ہے، لیکن جب ذات ذکر سرکار دو عالم کی ذات کا آئے پھر تو آدمی کو ڈوب جانا چاہیے عشق کے مصطفیٰ کے سمندر میں، اور نکال لانے چاہیے وہ موتی جو ہر دور کے آج شاکان رسول نے نکالے ہیں. اور میں وہ اشعار پڑھتا ہوں جو اشعار بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے. عاشق رسول حضرت مولانا محمد قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی ذات کو تصور میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. اب جہاں کے کمالات کو بیان کر لو، پھولوں کی خوشبو لے لو اس کی نرمی لے لو، اور پادے سبا کی ٹھنڈک لے لو اس کی خوشبو لے لو، مصطفیٰ کے دہنے مبارک سے اٹھنے والی ہوا کو لے لو، ہزاروں پادے سبائیں اس پہ قربان کی جا سکتی ہیں. سورج کی چمک، چاند کی توانی، ستاروں کی شیوانی لے لو، پیغمبر اسلام کے دہنے مبارک کے جب مسکراہٹ کی شکل میں دانت مبارک ظاہر ہوتے تھے تو ان پہ قربان کی جا سکتی ہے. اس نے یوسف کو لے لو، تمہیں عیسیٰ کو لے لو، یدے عیسیٰ کو لے لو، یہ ساری چیزیں جمع کر لو تو پیغمبر اسلام کے پاس وہ کمال حاصل ہے کہ آخر چار نے کہا، اس نے یوسف تمہیں عیسیٰ یدے پیدا داری آج خوبا کے ہمارا دارن تو بنا داری. کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار، تیرے کسی میں نہیں مگر آپ کی ذات میں تو سارے کمالات ہیں، مگر آپ کی ذات والے کمالات کسی کو ایک کمال مل گیا تو وہ زمین سے اٹھا آسمانوں کا ستارہ بن گیا، کسی کو صداقت ملی تو کسی کو عدالت ملی، کسی کو سخاوت ملی تو کسی کو شجاعت ملی، اور کسی کو سیاست ملی تو کسی کو شہادت ملی، یہ سارے موتی جمع کر لو تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کسی میں نہیں مگر، فرمایا تو بوئے گل ہے جو مثل گل ہے اور نبی، تو بوئے گل ہے جو مثل گل ہے، گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، موتی کا پھول ہے، اور کوئی اور پھول ہے، سارے جہان کے پھولوں کو جمع کرو ایک گلدستہ بن جائے گا، یہ پھول ہے نبوت کے پھول ہیں، یہ امامت کے پھول ہیں، یہ خلافت کے پھول ہیں، یہ رسالت کے پھول ہیں، یہ پیغمبری کے پھول ہیں، یہ سارے پھول جمع کر لو، ان جمع شدہ پھولوں سے جو خوشبو اٹھے اس کا نام محمد ہے۔ اگر ہم ہر پیغمبر کو دن سے تشبیہ دیں تو دن کا اجالا سورج کی روشنی سے ہے، وہ سورج کی روشنی تو آمنہ کا لال ہے، وہ تو آمنہ کا لال ہے، یہ اشعار ہے، یہ بھی اگر میں پڑھتا جاؤں تو پورا ایک دیوان ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کیا چیزیں بیان کی، شاعران شاعر حضرات جب بیٹھتے ہیں اکثر تو شاعر وہ ہوتے ہیں وشعراء یکتبون الغاب، جو اندھیرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور روشنی کی باتیں کرتے ہیں، جو صحراؤں میں بیٹھ کر بہاروں کی بات کرتے ہیں، جو خزاؤں میں بیٹھ کر بہاروں کے نقشے کھینچتے ہیں، اور جناب ایک زلف کے بال کو لے کر کبھی زنجیر بناتے ہیں تو کبھی رسی بنا کر توڑ دیتے ہیں، اکثر تو شاعر ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جو عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، اترتے چلے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ الفاظ ایسے لائے، کلمات ایسے لائے، جملے ایسے لائے، اشعار ایسے لائے کہ عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو سکے۔ انہی میں شاعروں میں سے ایک شاعر ہے جسے لوگ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، حضرت شیخ تو وہ کیا فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، میں کیا بیان کروں، میں کیا کہوں، میں کیا سوچوں، میں کس انداز میں گفتار کروں، میں اپنے خیالات کا مجموعہ جمع کر کے خیالات کو ایک جگہ لا کر پھر تیری تعریف کے دریا میں غرق ہو کر وہ الفاظ کیسے لاؤں جو تیری تعریف کا حق ادا کر سکے، وہ آئینہ کیسے بناؤں جس میں تیری تصویر اتر سکے، میں وہ مصلی کیسے بن سکوں جو تیری تصویر تیری حسین تصویر کا احاطہ کر سکے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے اگر بالا کوئی ہے تو وہ خدا ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے بالا صرف خدا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن دعوت فکر، اتنی شان والے پیغمبر، اتنی عظمت والے رسول، اتنی مقام والی پیغمبری، جب میں اسے دیکھتا ہوں، اس کے شان دیکھتا ہوں، اس کے کمالات کو دیکھتا ہوں، تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ جب وہ پیدا ہوتا تو اس کے منہ میں سونے کی چمچی ہوتی، عقل کہتی ہے وہ سونے کے گھر میں پیدا ہوتا، عقل کہتی ہے اس کے لیے حور و گلمان نوکر و چاکر ہوتے، عقل کہتی ہے ساری دنیا اس کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہوتی، اس کے پیدائش کے بعد سے لے کر اس کی جوانی تک، اس کے جوانی سے لے کر اس کی 63 سالہ عمر تک ساری دنیا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم رکاب ہوتی، پاپا رکاب ہوتی، اس کے خدام و حشم ہوتے، اس کے پاس دولت ہوتی، اس کے پاس مملکت ہوتی، سلطنت ہوتی، حکومت ہوتی، اقتدار ہوتا، ہر چیز اس کے پاس ہوتی، لیکن جب میں اس ساتھ کو دیکھتا ہوں تو ہے تو استجام میں ڈوب کے رہ جاتا ہوں، جب کائنات میں ہم بھیجنا چاہا ابھی وہ تشریف لائے نہیں کہ باپ کی شفقت کا سایہ اٹھا لیا گیا، دنیا میں آنے سے پہلے یتیمی کے سائے سر پہ آ گئے، ابھی ابتدا ہی تھی، گھر میں آئے ہی تھے آمنا کے گھر میں تو بڑی بڑی دائیاں آئیں، حسن و جمال کی ملکائیں آئیں، دولت و ریشم و حریر و تیبا کے کپڑوں میں اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی نازنین آئیں، حسین آئیں، لیکن کیا ہوا کہ جب ترے مصطفیٰ پہ گئی تو جھونپڑے کو دیکھ کر، یتیم کو دیکھ کر آمنا سے کہنے لگی یہاں سے کیا ملے گا، ہم کسی اور کا بچہ لے جاتے ہیں، ہمیں اس کو لے کر کیا حاصل ہوگا، یہ یتیمی ہے، یہ انداز ہے، یہ غربت ہے، یہ افلاس ہے، مذاق اڑایا انہوں نے، پھر یہ حلیمہ کے گھر میں آئے، پھر یہ آگے بڑھے، ابھی چلنے ہی پائے تھے کہ ماں کا سہارا بھی چھین لیا گیا، ماں کا سہارا بھی چھین لیا گیا، دادا کے آغوش محبت میں پرورش پانے لگے، ابھی چند سال کے ہوئے کہ دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ دیکھیں کہ باپ کا آسرا سہارا نہیں ہے، شفقت والا سایہ نہیں ہے، ماں کی محبت والی گود نہیں ہے، دادے کے پیار سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور جناب کیا کہا کسی شاعر نے کہ بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، سائے پسند آئے نا اس پروردگار کو، سائے پسند آئے نا اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، جس کے سائے میں ساری مخلوق نے آنا تھا، جس کے شفقت میں ہر ایک یتیم نے آنا تھا، جس کے ہاتھ کے نیچے ہر بیوہ بیکس نے آنا تھا، جس کا ہاتھ ایک یتیم نے آنا تھا، جس کے ہاتھ کے نیچے ہر بیوہ بیکس نے آنا تھا، جس کا ہاتھ اور جس کا سایہ ایک بے بس اور بیکس اور غریب اور محتاج اور فقیر پہ آنا تھا، جو ساری کائنات کے لیے سایہ رحمت بن کے آیا، جو ساری کائنات کے لیے سایہ شفقت بن کے آیا، جو ساری کائنات کے لیے نور ہدایت بن کے آیا، جو ساری کائنات کے لیے باعث رحمت بن کے آیا، وہ آیا ہے تو اس سے رب نے باپ کا سایہ اٹھایا ہے، بڑا ہے تو ماں کا سایہ اٹھایا ہے، ابھی جوان نہیں ہوا تو دادے کا سایہ بھی اٹھا لیا ہے، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ پھر آگے گھر کا ماحول دیکھیے، بڑا ہی سادہ سا ماحول ہے، تجارت کو اپنایا، اپنے ناتوا چچا ابو طالب کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا چچا آپ صاحب اولاد ہیں، آپ عیالدار ہیں، ایسا کریں ایک بچہ علی میرے ساتھ کر دیں، میں اس کا بوجھ اٹھاتا ہوں، ایک بچہ آپ نے بھائی جعفر کو دے دیں، وہ اس کا بوجھ اٹھا دے گا، اس طرح ابتدا ہی میں دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوا اور تجارت کی طرف شوق فرمایا، تو سب سے پہلے لوگوں کو بتلایا کہ میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ ایسی امانت دیانت شرافت اور صداقت کا تخت عملی طور پہ پیش کروں کہ دنیا سے بدیانتی خیالت کس اور جھوٹ اور سارے جھوٹ کا نظام دم توڑ جائے، پیغمبری کبھی شام میں گئی ہے، کبھی مکہ کے بدام میں گئی ہے، کبھی وہاں کے بڑے بڑے جو بازار لگتے تھے ان میں پیغمبر پیاسی کے تاجر کے گئے ہیں، لوگ آچس کر اٹھے مکہ کے اس تاجر کو دیکھ کر، جو تاجر اپنے ردی مال کی ڈھیری الگ لگاتا ہے، اعلیٰ مال کی ڈھیری الگ لگاتا ہے، درمیانے مال کی ڈھیری الگ لگاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو، جواب ملتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو دھوکا نہیں دینا چاہتا، میں اللہ کی مخلوق کو دھوکا نہیں دینا چاہتا، یہ امانت تھی، یہ دیانت تھی، یہ شرافت تھی، اور پھر اللہ کی طرف سے ایسی عقل ودیت عطا کیا کر دی گئی کہ جو بات جو اقدا لوگوں سے حل نہ ہوا وہ اشاروں میں آپ حل فرما دیتے، ایسے اقدے پیش آتے رہے، انہی میں سے حجر اسود کا یہ واقعہ تھا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر اثر نو مکہ کے کفار نے کی تو جھگڑا ہو پڑا اس بات پر کہ حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ کون رکھے، کسی نے کہا ہمارے اباؤ اجداد بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کی خدمت گزار ہیں، اس لیے یہ حق ہمیں پہنچتا ہے، غرض کے ہر ہر قبیلے نے حق جتانا چاہا، تلواریں نیاموں سے باہر آئیں کہ یہ حق چھین کر لیں گے اور تلوار کی نوک پہ لیں گے، قریب تھا کہ ایک نیک کام کے موقع پر لوگوں کی تلواریں نیام سے باہر آئیں اور انسانوں کے خون سے اللہ کا گھر بیت اللہ جو حرمت والا گھر ہے وہ رنگین ہو جائے، تو پیغمبری اس وقت کام آئی، ایسا انداز بدلایا کہ لوگوں کی تلواریں نیاموں میں چلی گئیں اور جس بات پہ اختلاف تھا وہ اتفاق کا ایک خوبصورت مرقع بن گیا۔ دوستو آپ کی زندگی کبھی بھی آپ نے اپنے لڑکپن یا جوانی میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، کھیل کود میں صرف نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر آپ کو آپ کے ہم جولی آپ کے ساتھی کبھی زبردستی بھی میدان میں لے گئے کہ آؤ آپ ہمارے ساتھ کھیلو تو اللہ نے آپ پر ایسی نیند تاری کر دی، آپ وہاں آرام کر لیتے، سونے لگ جاتے، لوگ کھیل کے فارغ ہوتے، گھروں کو چلے جاتے، اور رب العالمین نے یہ بہت ساری باتیں ہیں، اب میں کیا کیا بیان کروں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے، یہ ذہن میں رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں حضور 40 سال کے بعد نبی ہوئے، یہ بات غلط ہے، نبی آپ اس وقت بھی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، نبی آپ اس وقت بھی تھے جب کائنات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، نبی آپ اس وقت بھی تھے جب زمین بننے والی تھی، آپ جب دنیا میں آئے تو آپ نبی تھے، بچے تھے، نبی تھے، جوان تھے، نبی تھے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے، نبوت 40 سال کے بعد ملی نہیں، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے، آپ 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، آپ 40 سال سے پہلے بھی معصوم تھے، آپ 40 سال سے پہلے بھی خصائل نبوت سے معمور تھے، 40 سال سے پہلے بھی اوصاف نبوت سے موصوف تھے، کیا بات، یہاں بیٹھے مت اشارہ کرو، سارا ماحول خراب کر دیتے، یہ اپنے منہ سے گھبرا سارا بارہ توجہ اس طرح رکھے، سیرت پیغمبر سب کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم، عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ آئے تو اس کے لیے ساری کائنات ہماتن گوش ہو، جب وہ بولے تو سب خاموش ہوں، جب وہ پکارے تو سب لبیک کہیں، جب وہ چلے تو اس کے پیچھے کائنات ساری چلتی ہوئی نظر آئے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو عملی طور پہ ایسا نظر نہیں آتا، چالیس سال کے بعد آمنہ کے لال نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں کو پکارا اور کہا مکہ کے لوگوں آؤ، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں، ایک دعوت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ جب لوگ جمع ہوئے اور مل کر پوچھا کس لیے بلایا ہے، تو فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ حل وجد تمونی صادقاً او کاذبا، کہ مجھے چالیس سال میں کیسا پایا ہے۔ جواب ملا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا وامینا، ہم نے بار بار آزمایا ہے آپ کو صادق و امین پایا ہے۔ تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ جب میں نے پہلے کوئی غلط بات نہیں کہی تو آج بھی غلط نہیں ہوگی، جب میری پہلے کبھی بات کوئی خلاف واقعہ نہیں ہوئی تو آج بھی میری بات خلاف واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دونوں جہانوں کی سلطنتیں تمہارے قبضے میں آئے، تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہو۔ کیا کہو؟ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آج کے دور میں میں کہوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائیں گے، تو ہم کہیں گے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ہم تو صبح شام کہتے ہیں، اتنا اگر کہانا ہے تو ہم کہہ لیں گے۔ لیکن وہ مکہ کے لوگ اتنی بات کہنے کے لیے تیار ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ بات ماننے اور اس تسلیم کرنے اور کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ آپے سے باہر ہو گئے، دوستی دشمنی میں بدل گئی، قربتیں دوریوں میں تبدیل ہو گئی، اپنے بیگانے ہوئے۔ اس بات کو سننے کے بعد سب سے پہلا آدمی زمین کی طرف گیا، پتھر اٹھا کر چہرہ نبوت پہ مارنے والا تھا، وہ اپنا تھا سکا کچا بلا تھا۔ کیوں؟ مکہ کے لوگ عربی تھے، وہ زبان نبوت اور انداز نبوت کو سمجھتے تھے، وہ کلمے کے مفہوم کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اگر چھوٹی سی بات ہے، لکھنے میں اگر چھوٹے سے کلمات ہیں، دیکھنے میں اگر دو جملوں کا کلمہ ہے، لیکن یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ کلمہ کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ کلمہ کس انقلاب کا پیش خیمہ ہے، یہ کلمہ کس صورتحال کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہے، یہ کلمہ ہمیں اچھا کہہ رہا ہے ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کے تخت پہ بٹھانا چاہتا ہے، یہ کلمہ زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جانا چاہتا ہے، یہ کلمہ ذروں کو تباہی دینا چاہتا ہے، یہ ذروں کو آفتاب کے ہم نوا بنانا چاہتا ہے، یہ سب سے نکال کر اسلام میں لانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ کہ کلمہ پڑھنے والے تیرا کلمہ نہیں صحیح، کلمہ پڑھنے والے تیرا کلمہ نہیں، جد دل تھی کلمہ پڑھ لیا پھر موتوں ڈرنا کی، پھر موتوں ڈرنا کی۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ پھر موت کا غم بھلاتا ہے، موت کا ڈر اڑاتا ہے، کلمہ اپنوں کی محبت جدا کرتا ہے، کلمہ پھر لوگوں کے تعلق توڑتا ہے، کلمہ پھر ہر ایک کا راستہ چھڑواتا ہے، کلمہ سب سے چڑوا کر، سب سے ہٹوا کر، ہر ایک سے ناطا توڑ کر، رب سے ناطا جوڑ کر، مصطفیٰ کی صداقت پیاری کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کلمہ کہتا ہے اپنی مرضی چھوڑ، اپنی مرضی، اپنی منشا چھوڑ، اپنی مرضی چھوڑ، اپنا رستہ چھوڑ، اپنا انداز چھوڑ، اپنی گفتگو چھوڑ، اپنا کردار چھوڑ، اب بات وہی کر جو رسول کہے، اب کام وہی کر جو خدا کہے۔ دوستو یہ کلمہ تھا، کیا ہوا؟ یہ کلمے کی دعوت پہ پتھر، کلمے کی دعوت پہ، کلمے کی دعوت پہ مخالفت، کلمے کی دعوت پہ تکلیف، کلمے کی دعوت پہ اذیتیں، کلمے کی دعوت پہ گالیاں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دیتے چلے جاتے ہیں، لوگ گالیاں اور پتھروں کی بارش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عشق، یہ انداز نبوت ہے، یہ تبدیل نبوت ہے۔ حالانکہ عقل کہتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنا چاہیے تھی، اتنی بڑی شخصیت پہ پتھروں کی بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنی بڑی شخصیت کی مخالفت نہیں آنی چاہیے تھی، مگر خلاق عالم نے یہ سب کچھ اس لیے کروایا تاکہ تیرے لیے درس ہو سکے، تیرے لیے سرک ہو سکے، تیرے لیے سنت ہو سکے، تیرے لیے عبرت ہو سکے، کہ جب آپ کو صداقت کی راہ میں چلیں گے، جب آپ کو صداقت کے پھیرے لہرائیں گے، تو پتھروں کی بارش بھی برداشت کرنا پڑے گی، یادوں پر کی سو بھی برداشت کرنا پڑے گی، جیلوں میں بھی جانا پڑے گا، اور دیس کے کھوستے گاؤں میں کودنا پڑے گا، آنکھ کے جبتے ہوئے لابوں میں اپنے آپ کو گرانا پڑے گا، تختہ آپ پہ جوڑنا پڑے گا تاکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو سکے۔ پھر صحابہ کرام نے، پھر صحابہ کرام نے وہی کچھ کر کے دکھایا، پھر صحابہ کرام نے وہی انداز اپنا کر دکھایا، پھر صحابہ کرام نے پیغمبر کی دعوت کو سن کر اس پہ عمل کر کے دکھایا، پیغمبر کے انداز کو دیکھ کر وہ انداز اپنا کر دکھایا، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے آپ کے سامنے کٹ مرنا سکھایا، اور آپ کے عشق میں اس قدر سرشار ہوئے کہ جب سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حسن یوسف تو ایسا تھا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی, فرمایا تم حسن یوسف کی بات کرتے ہو, اور جس نے حسن یوسف دیکھا ان دنوں نے انگلیاں کاٹی ہے, جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی. یہ گردنیں کٹوانے والے
پھر صحابہ کرام نے, پھر صحابہ کرام نے وہی کچھ کر کے دکھایا, پھر صحابہ کرام نے وہی انداز اپنا کر دکھایا, پھر صحابہ کرام نے پیغمبر کی دعوت کو سن کر اس پہ عمل کر کے دکھایا, پیغمبر کے انداز کو دیکھ کر وہ انداز اپنا کر دکھایا, پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کی صحابہ کے سامنے کٹ مرنا سکھایا, اور آپ کے عشق میں اس قدر سرشار ہوئے کہ جب سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حسن یوسف تو ایسا تھا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی, فرمایا تم حسن یوسف کی بات کرتے ہو, اور جس نے حسن یوسف دیکھا ان دنوں نے انگلیاں کاٹی ہے, جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی. یہ گردنیں کٹوانے والے, یہ بچے ذبح کرانے والے, یہ تخت اعلیٰ پہ جھولنے والے, یہ وہ جماعت ہے جو جماعت رسول ہے. حضور پاک سلم فرماتے ہیں ان اللہ تارانی و تارانی اصحابی, اللہ نے جیسے ساری کائنات سے مجھے امام الانبیاء, نبی الانبیاء, سرتاج الانبیاء, فخر الانبیاء, ساری امت کے امتوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجے, جس رب نے میرا انتخاب نبی الانبیاء کی حیثیت سے کیا ہے اسی رب نے میرے لیے میری جماعت کا انتخاب کیا ہے. جس طرح میرے پیغمبر چنے ہوئے ہیں اسی طرح پیغمبر کے صحابہ بھی, پیغمبر کے صحابہ بھی چنے ہوئے ہیں, ایسے چنے ہوئے کہ جس آزمائش پہ لاؤ پورے, جس آزمائش پہ لاؤ, جس موڑ پہ لاؤ ساتھ, جس مصیبت میں لاؤ استقامت, جہاں پہ کھڑے کر دو قائم ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. مجال نہیں ہے, یہ مکہ کا بازار ہے جہاں پہ ایک بوڑھی عورت کو لا کر مکہ کے مشرکین کا جم گٹھا اور اس میں کھڑا ہوا ابو جہل اس دنیا سے کرتے ہیں, اور بوڑھی عورت پیغمبر کا دامن چھوڑ دے ورنہ اونٹوں سے بات کرتے ہیں ٹکڑے کروا دوں گا. دیکھا چشمے پلک میں یہ منظر بھی کہ بوڑھی عورت کی ٹانگے اور اونٹوں سے بات کر مخالف سمت اونٹ دوڑا لے گئے مکہ کے بازار میں. دنیا کی کیا گئی ہے لیکن دامنے نبوت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی. چشم فرق نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی مکہ کے چوک میں ایک شخص کو لایا گیا جس کا نام خبیب ہے, جس کا نام خبیب ہے, یہ عشق مصطفیٰ کا جام پیے ہوئے ہیں, یہ خبیب ہے جو صحبت رسول کے لطف اٹھائے ہوئے ہیں, یہ خبیب ہے جو ہاتھ یا دست پیغمبر پہ ہاتھ رکھ کر پیاس دیے ہوئے ہیں, یہ خبیب ہے جو آمنہ کے لال سے دولت ایمان لے کر اس سے مالا مال ہوا ہوا ہے. اب اس کو تخت داغ پہ لٹکانے کا موقع آیا ہے تو ابو سفیان نے کہا چھوڑو, میں اسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ کہا خبیب یہ بتلاؤ, اب جب کہ تخت داغ تمہارے سامنے ہے, اس موقع پر جب کہ موت نظر آ رہی ہے, اگر تمہیں رہا کر کے تمہاری جگہ حضور کو تخت داد پہ معاذ اللہ چڑھا دیا جائے تو تم کیسے کیا سمجھو گے, تمہارے دل پہ کیا گزرے گی, برداشت کر لو گے؟ تو خبیب نے کیا جواب دیا, فرمایا یہ پوچھتے ہو کہ میری رہائی کے بدلے میں, جو جانا چاہتا ہے جانے دو, مجھے زبردستی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی میں نے تقریر کرنی ہے وہ میں نے کرنی کرنی, سمجھ گئے بات, جتنی میں نے کرنی ہے وہ, اور جب میں نے چھوڑ دینی آپ سارے بھی کہیں کرے میں نے نہیں کرنی. بھئی ہم بڑے پکے ہیں اپنے سن کے, ساری دنیا دشمن ہو جائے ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں, ساری دنیا دوست ہو جائے ہم اپنی جگہ پہ, ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے تعلق جوڑا اس جماعت سے جسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے, اور ان میں سے ایک خبیب ہے جس نے تن کے جواب دیا, اور کافر اور مکہ کے سرداروں, اگرچہ میرے ہاتھ چکرے ہوئے ہیں, اگرچہ بیڑیاں مجھے پہنائی ہوئی ہیں, تخت دار میرے سامنے ہے, مگر اب مسئلہ میرے ایمان کا آیا ہے, بات میری ذات پہ آئی ہے, تم نے ذات رسول کے بارے میں سوال کیا ہے, سنو مجھ سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میری رہائی کے بدلے میں پیغمبر کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھے بچوں کا ساتھ مل جائے اور میرے مصطفیٰ کو کانٹے کی تکلیف پہنچ جائے. وہ جماعت تھی جو جان دینا چاہتی, یہ وہ جماعت تھی جس نے بدر کے میدان میں جب 313 ساتھیوں کو لے کر آمنہ کے لال بدر میں آئے اور سامنے کفار کا لشکر جرار ہزار کی تعداد میں تھا جن میں 100 گھڑ سوار تھے, ان کے پاس 100 گھڑ سوار تھے, مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, ان کے پاس زرہ پوش نوجوان تھے, یہاں زرہ پوش کوئی نہیں تھا, ان کے پاس تلواریں نیزے ہتھیار تھے, یہاں گنتی کے چند ہتھیار تھے, یہاں تو کسی کے دامن میں پتھر ہیں, کسی کے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اپنے گھر سے چلا تو لکڑی اٹھا کر لے آیا ہے, یہ لکڑیاں اٹھا کر لانے والے, یہ اپنے دامن میں پتھر لینے والے. آج پہلی جنگ ہے جو آپ کو صداقت کی طرف سے کفر کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اس وقت آمنہ کے لال نے چاہا کہ میں مشورہ کروں, آپ نے سوال کیا, مہاجرین نے بڑھ بڑھ کر جواب دیا, لیکن ذات نبوت چاہتی تھی کہ انصار میں سے کوئی بولے, مدینہ والا میں سے کوئی بولے, تو ایک انصاری کھڑے ہو کر کہا, آمنہ کے لال آپ کیا سوچتے ہیں, ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں جو یہ کہے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو, ہم تیرے دائیں لڑیں گے, ہم تیرے بائیں لڑیں گے, تیرے آگے لڑیں گے, تیرے پیچھے لڑیں گے, لگتے لگتے مر جائیں گے, سمندر میں پہنچ جائیں گے, تو اشارہ کر آگ میں داخل ہو جائیں گے, مگر جب تک زندہ تیرا دامن نہ چھوڑیں گے. کوئی لائے آپ سے جواب, مرد کو مرد, عورتوں کو دیکھیے, ایک خاتون جو مدینہ میں بیٹھی ہوئی ہے, 3 میل کے فاصلے بہت سے خبر آئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے, یہ خبر تھی یا قیامت تھی, یہ خبر تھی یا پیغام موت تھا, یہ خبر تھی یا زلزلہ تھا, یہ خبر سن کر برداشت نہ ہوا, دوڑ پڑی بہت کے میدان کی طرف, دوڑتی چلی جا رہی ہے, راستے میں ایک صحابی رسول ملا, اس نے پوچھا حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا آپ کے بارے میں تو کچھ علم نہیں, مگر تیرے باپ کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپتا دیکھا ہے, کہا کوئی پرواہ نہیں, آگے بڑھ گئی, دوسرے آدمی سے ملاقات ہوئی, سوال گئی کہ آقا کا کیا حال ہے, اس نے کہا آپ کے بارے میں کوئی علم نہیں, لیکن تیرے بیٹے کو ذبح ہوتا ہوا میں نے خود دیکھا ہے, آگے بڑھی, تیسرے سے پوچھا آقا کا کیا حال ہے, اس نے کہا آقا کی کوئی خبر نہیں, تیرے بھائی کو قتل ہوتے میں نے خود دیکھا ہے, آگے بڑھی, چوتھے نے کہا تیرا خاوند بھی قتل ہو گیا ہے, خاوند بھائی بیٹا باپ چار رشتے ہوتے ہیں انسان کے لیے, یہ خاتون چاروں رشتے قربان کر چکی ہے, مگر جذبہ محبت پیغمبر کی محبت اور پیغمبر کے عشق کا جذبہ اتنا کامل ہے کہ بھاگتی چلی جاتی ہے, بھاگتی بھاگتی جب آپ کی وادی میں گئی, اچانک نظر پیغمبری کے چہرے سے پڑی, حضور اپنے چہرے سے خون کو صاف فرما رہے تھے, جب حضور کا چہرہ دیکھا تو زبان سے بولی کلو مصیبت بادہ کا جانا لو, کلو مصیبت بادہ کا جانا لو, میرے محبوب اگر آپ کا زندہ ہے تو میری کائنات زندہ ہے, اگر آپ ٹھیک ہیں تو میرا گھر آباد ہے, اگر آپ خیریت سے ہیں تو پھر سب خیر و عافیت, کل مصیبت بادہ کا جانا لو, آپ کے ہوتے ہوئے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ, کوئی پرواہ نہیں, آپ ہیں تو سب کچھ ہے, باپ بھی ہے, آپ ہیں تو بھائی بھی, آپ ہیں تو خامد کا آگر جو سارا اٹھ جائے مگر میں بے آسرا نہیں ہوئی, آپ ہیں تو میری کائنات زندہ ہے, یہ عشق ہے, یہ محبت ہے, ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے جو گھر میں تنہا ہے, رو رہی ہے, آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی ہیں, پریشان مایوس, کیا ہوا, سوچ میں مبتلا ہے کہ آج آمنہ کے لال نے چندہ مانگا ہے, جہاد کی تیاری کے لیے حصہ ڈالنے کا اعلان فرمایا ہے, مگر میرے اس گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے, میں کیا لے کر جاؤں, کیا حصہ ڈالوں, سوچتے 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 جب ذہن میں کوئی بات نہ آئی تو اچانک اٹھی, پڑوسیوں کے گھر میں گئی, اپنی بہن سے کہا, پڑوسن سے کینچی لاؤ میرے سر کے بال کاٹو, اپنی زلفیں کاٹی, ہاتھوں میں لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئی, اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ میرے سر کے بال ہیں, یہی قبول کر لیجئے, بیٹی کیا کروں گا, فرمایا ان کی رسی بچ لینا, کسی مجاہد کی کمر باندھنے میں یا کسی کا سامان باندھنے میں کام آ جائے. عورتوں میں سے عورتیں بھی کیا بات, آج قید و بند کی سہولتیں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں, 4 دن کی قید, 2-4 مہینوں کی قید, قدم ڈگمگانے لگتے ہیں, پائے تکلال میں لگ رہ جاتی ہے, سنیا سپاہ صحابہ کے جوانوں، تم سوچا تو نہیں کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تم کن کے نام لے ہو، تم کن کا دم بھرنے والے ہو، تم کن کی بات کرنے والے ہو، تم انہیں اصحاب رسول کے نہ کرو، ان کے جا کر خدمتگار اور ان کے درخت پہ پیرا دینے والے ہو جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر شیب ابی طالب میں 3 سال کے ہاتھ کے کاٹے، 3 سال قید کے، یہ 3 سال کیسے تھے؟ کھانا پینا نہیں تھا، مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا کہ مسلمان پیسے دے کر بھی اگر جو خریدنا چاہیں، کھجور خریدنا چاہیں، آٹا لینا چاہیں، پیسے اٹھا کے زمین پہ مار دیتے تھے، کہتے تھے چلے جاؤ ہم تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوا پھر؟ ایسا موقع آیا کہ ایک دن ایک کھجور، ایک کھجور پہ سارا دن گزارا، 13-2 کلو پہ گزارا نہیں ہوتا، وہ ایک دن ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. کھجوریں ختم ہوئی، اب کیا کریں؟ سارا سارا دن گٹھلی چوستے رہے، گٹھلیاں کوٹی چبا گئے، وقت گزار دیا، گٹھلیاں بھی نہ رہیں. یہ جماعت رسول ہے جو درختوں کے پاس آئی تو درختوں کے پتے اتار کے کھا لیے مگر دامنے رسول نہ چھوڑا. وقت آگے گزرے، موت میں بہار گیا، درختوں کی ہریالی گئی، درختوں کے پتے نہ رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے درختوں کے جڑوں میں زمین کو گریز گریز کر سوکھے پتے اٹھائے، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہوئے بارش کے پانی سے وہ پتے دھوئے، گرم پانی سے پتے دھو کر گرم پانی پی لیا مگر پیغمبر کا دامن نہ چھوڑا، نہ چھوڑا. ایک صحابی فرماتے ہیں بھوک، شدت کی بھوک، پیٹ کمر سے جانے گئے، کوئی چیز نہیں ہے، کیا کروں، سارا میدان گھوم چکا ہوں، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ، اگر کسی نے عرب کی دھوپ دیکھی ہو وہ جانتے ہیں، عرب کی دوپہر کی دھوپ میں نے ایسی دیکھی ہے جیسے توا اگر آگ پر رکھے تو اس میں سے بخارات اور دھواں نکلتا ہے، جب عرب میں دھوپ پڑتی ہے تو پہاڑوں سے دھواں نکلتا ہے. لیکن بھوکا ہوں، پاؤں جل رہے ہیں، گھوم رہا ہوں، کچھ مل جائے، کچھ نہیں ملا. کیا دیکھا کہ سوکھی ہوئی اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی، اٹھا لی، کھویا، اس کو چبانے لگا، چباتا رہا چباتا رہا، یہاں تک کہ کچھ مجھے میری بھوک مٹنے کا احساس ہوا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر محمد کا دامن نہ چھوڑا. لیکن دوستو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ 1-2 دن کی بات نہ تھی، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، 3 سال کا عرصہ گزارا بھوک و پیاس کی وجہ سے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہا، ساری رات بچے پلکتے رہتے روتے رہتے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اور عقل مند لوگ، جوان لوگ، سمجھدار لوگ تو امن، سمجھدار لوگ تو سبق کر لیتے تھے، چپ رہتے تھے، بچوں کو کون سمجھایا کہ تمہاری بھوک کی وجہ کیا ہے؟ ساری رات بچے روتے، ان کے رونے کی وجہ سے مکہ کے مشرکوں کو نیند نہیں آتی تھی، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی. ابو جہل، ابو البختری اور اسی طرح ابو الحکم، یہ وہ لوگ تھے جنہیں نیند نہیں آتی تھی، اٹھ کر آ جاتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے کیا بات ہے، سوئے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ادھر سے مسلمانوں کے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، بلک رہے ہیں بچے، بلکتے بلکتے وہ وقت بھی آ پہنچے. اولاد والوں سے سفر تو کرو ذرا، بچہ رو رہا روٹی اچھی نہیں لگتی، بچہ رو رہا نیند نہیں آتی. ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں رونے لگ جاتی ہیں، تھا بچے کی تکلیف ہاتھ سے بڑھ جائے، وہ روتا روتا چپ نہ ہو تو ماں رونے لگ جاتی ہے، باپ رونے لگ جاتا ہے، سننے والے رونے لگ جاتے ہیں، ہائے معصوم بچہ رو رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کو کیا ہے. ماں رو رو کے پوچھتی ہے بتا تو صحیح تو ہوا کیا ہے. کبھی ماں بچے کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتی ہے، کبھی اس کے کان پہ کھجلی کرتی ہے، کبھی اس کا سر دباتی ہے، کبھی اس کے پاؤں ملتی ہے کہ تکلیف کیا ہے، بچہ چپ تو ہو جائے. لیکن یہاں ماں کو علم نہیں ہوتا، ان ماں کو پتا تھا کہ بچے کو کوئی تکلیف نہیں، اسے بھوک ہے، پیاس ہے، بچہ روتا ہے اس لیے کہ اس کے منہ میں گیا کچھ نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہے. وہ روتے ہیں ہتھیلیوں پہ اٹھائے ہوئے، اٹھائے ہوئے ماں بھی پھر رہی ہے، باپ بھی پھر رہا ہے، کسی طرح چپ ہو جائے، لیکن اس کے منہ میں کچھ ڈالے تو چپ ہو، کوئی دودھ آئے تو چپ ہو، کوئی نوالا آئے تو چپ ہو. وہ رو ہی سکتا ہے، رو کر اپنی بھوک کا اظہار کر سکتا ہے، روتے رہے، ان کے گلے میں ہار کاٹے پڑے اور خشک ہوئے، لے کر خدا کے پاس چلے گئے، بچوں کو ہاتھوں پہ روتا دیکھ کر دم توڑتا چھوڑا جس نے ہاتھوں پہ اٹھا کر بچے قربان کر دیے جنہوں نے روتے بچوں کا رونا برداشت کر لیا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ماں کا بچہ تڑپ رہا ہو پڑوس میں دشمن بھی ہو تو ماں کی ممتا اس قدر مجبور ہوتی ہے وہ دشمن کے پاس جا کر کہتی ہے اگر تمہارے گھر میں دودھ ہے تھوڑا سا دے دو تاکہ میرا بچہ چپ ہو جائے مائیں کہاں تک نہیں اس اولاد کے لیے شرک بھی کر لیتی ہیں اس اولاد کے لیے کفر بھی کر لیتی ہیں اس اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتی آج کی مائیں بھی ہیں وہ بھی تو مائیں تھی ان کی بھی وہ اولاد تھی ان کے بچے کوئی پتھر کے ٹکڑے نہ تھے وہ بھی انہیں کے جسم کا حصہ تھے وہ بھی انہیں کا لگتے جگر تھے جنہیں تڑپنا دیکھ لیا جن کے ٹوٹتے ہوئے سانس دیکھ لیے جن کی رکتے ہوئی نبضیں دیکھ لی جن کے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ لیے جنہیں قبر میں جاتا دیکھ لیا چار جیسے جس بچے زمین میں دبا دیے مگر رسول کا دامن نہ چھوڑا صلی اللہ ہو یہ جماعت رسول ہے آج ان کے ایمان پہ بیعت کرتے ہو آج انہیں تانے دیتے ہو آج اس مقدس جماعت پہ تبرا کرتے ہو کائنات کے بدترین کافروں تم سے بڑا ماں کی کوکھ سے کوئی کافر زیادہ نہیں ہوا تم نے محمد کی اس جماعت پہ تبرا کیا جو رسول پہ بچے مار گئے کوئی دشمنی سیاہ سے نہیں تھی کوئی دشمنی کوئی عداوت سیاہ سے نہیں ہے کوئی باپ دادا کی زمین کا جھگڑا نہیں ہے کسی سیاہ نے میرے خاندان کا کوئی فرق قتل نہیں کیا ہے ہمارا تم سے زمین کا جھگڑا نہیں ہے سیاست کا جھگڑا نہیں ہے کوئی قتل و غارت کاری کا جھگڑا نہیں ہے شیعہ تم سے عداوت کی ہے تم سے لڑائی یہ ہے کہ تم نے ہر ایک کو معاف کر دیا مگر محمد کی جماعت کو معاف نہ کیا تم اس جماعت رسول پہ اس جماعت رسول پہ تبرا کرتے ہو جس جماعت کے بارے میں خدا نے کہا حزب اللہ کہ یہ تو میرا لشکر ہے اس جماعت کو گالیاں دیتے ہو جسے قرآن نے کہا کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر دی اس جماعت کو گالیاں دیتے ہو جسے خدا نے کہا کہ یہ تو اپنے اوپر دوسرے کو ایسے ترجیح دیتے ہیں کہ خود تو پیاسے مر جائیں گے پانی دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے اصحاب رسول پہ تبرہ جاری رکھا ہم مرتے مر جائیں گے مگر تمہارے کفر کے بخیے اٹھیر کے رکھتے
ہیں پاکستان
ہمیں کہتے ہو ایف آئی آر کٹے گی بچہ کٹے گا صبح کو تھانے دار لکھے گا چیز سے چلاتے آؤ گے جی ہمیں کہاں پتا ہے خمینی کو گالیاں دی ہیں فلاں پہ لعنت کی ہے پرچہ کاٹو پرچہ ضرور کاٹا ہم نہیں جلسے پرچے برچے سے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جہے جلسے کا پرچہ نہ کٹیا جاوے وہ جلسہ قبول ہی نہیں لیکن اتنا تو کہو اتنا بھی لکھو کہ تمہیں کافر کہنے سے پہلے ہم نے وجہ تکفیر بیان کی ہے تم پہ لعنت کرنے سے پہلے وجہ لعنت بدلائی ہے اٹھا خمینی کی کتاب جس کا نام کشف اسرار ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ یہ نبی کے صحابہ جنہیں تم مقدس کہتے ہو متاح کہتے ہو کہتا ہے یہ دولت کے حریف تھے یہ لالچ اور تمام یہ عہدہ اور منصب کے حصول کے لیے نبی کے ساتھ ملے تھے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا بلکہ نام لے کر فاروق اعظم کو خمینی نے کافر و زندیق لکھا ہے نبی کے صحابہ کو لالچی تمامات اور پیغمبر کی دعا پیغمبر کی دعا پیغمبر کی دعا اور پیغمبر اسلام کی تمنا پیغمبر کی طلب پیغمبر کی استجا پیغمبر کی آنسو پیگمبر کی بارگاہ میں گرگڑاہٹ عمر ابن خطاب کو خمینی کافر کے دل دیکھ کے اور اس بات پہ تم سب سے مسئلہ ہو تم پہ کتنی بھی لالت کی جائے کم ہے تم تبرہ بھی کرو سنیو تم تبرہ کرو اصحاب رسول پہ تم نے ابو جہل کو گالی دی ہوتی تم نے ابو لہب کو گالی دی ہوتی تم اس بار شہبہ پہ گالیاں دیتے، ہم تمہیں سمجھتے کہ تم محبان اسلام ہو. کافروں کو تبرہ نہیں کیا؟ فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود پہ تبرہ اگر کیا تو پیغمبر کے صحابہ پر، اگر صدیق اکبر یار غار رسول نہ ہوتا یہ بے ایمان نسل کبھی صدیق کو نہ پاؤں. صدیق کا جو کیا ہے کہ پیغمبر پہ گھر نثار کر دیا؟ صدیق کا قصور کیا ہے کہ بیٹی بھی حرم نبوت میں دے دی؟ صدیق کا قصور کیا ہے کہ نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر غار میں دے دیا؟ صدیق کا قصور کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد جب جنازہ اٹھا ہے تو کفن بھی نعرے کر گیا؟ یہ جانا صدیق کا جب تم معاف نہیں کرتے ہو، تم اصحاب رسول پہ زبان درازی کرو گے ہم تمہاری زبانیں کاٹ دیں گے اللہ کے بدلے. تم نے پاک ہاتھ اٹھاؤ گے ہم تمہاری انگلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اصحاب رسول ہم وہ جماعت لوارث جماعت نہیں ہے، ہم ان کے وارث موجود ہیں اللہ کے بدلے. اس بات کے جوان بیٹھے ہو اس کی طرف انگلی. اگر کوئی بات تم تک پہنچی نہیں ہے تو اس میں بات کے غلط ہونے کا امکان کیسے ہو گیا؟ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پڑھو، نہیں جانتے تو دیکھ لو، نہیں دیکھا تو پڑھ لو. لاہور، کراچی، سرگوتا، ٹھنڈ ان ساروں سے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف اردو زبان میں سینکڑوں کتابیں آ گئی، سینکڑوں کتابیں. ماں بہنوں کی گالیاں، نانی دادی کو تبرہ. 1400 سال گزرنے کے بعد انہیں معاف کرنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں. 1400 سال گزر گئی، صدیق عمر پیغمبر کے پیروں میں سوئے ہوئے، رادا رسول میں آرام کرتے ہیں. تم پیغمبر کے پیروں میں سونے والوں پہ لعنت بھیجتے ہو، تم پیغمبر کے روزے پہ لعنت بھیجتے ہو. روزے رسول کی طرف لعنت بھیج کر پیغمبر کی روح کو تک پانے والا پیغمبر کے اس شخص زندہ ہے، ہم جان سے کودا جائیں گے مگر یہ تو راستہ روک کے چھوڑیں گے. ہمارے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلدیت کے اختلافات پیدا کر کے ہمیں لڑوا کر اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے کی کوشش کرنے والوں، ہمارے اختلاف لاکھ صحیح لیکن صدیق بریلوی کا بھی امام ہے، دیوبندی کا بھی امام ہے، اہل حدیث کا بھی مقتدا ہے، مقلد غیر مقلد کا بھی امام ہے. ہم لڑائی اپنی ذات کی نہیں لڑتے، جس جس کی آشا سدھی کا ماں ہے وہ کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو. میرا کیا یہ وہ ماں ہے. سمجھو، یہ ماں کوئی عام ماں نہیں، بچے کو ماں سے متعارف کرانے والا یا باپ ہوتا ہے، یا بہن بھائی ہوتے ہیں، یا خالہ پھوپھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عورت تیری ماں ہے، یہ عورت تیری، یا ماں خود کہتی ہے کہ میں تیری. لیکن ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، ماں کے ماں ہونے میں شک ہے، مگر عائشہ کے ماں ہونے میں شک کیوں؟ کہ ایسا تو مومنوں کی ماں قرآن نے کہا ہے. باپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے، بھائی کی بات میں شک ہو سکتا ہے، خالو مامو چاچا کی بات میں شک ہو سکتا ہے، خدا کی بات میں شک. النبی اولا بالمومنین میراث سیم وازواجہم امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، امت کی، یہ امت کی ماں ہیں. اور جس ماں کے دو بیٹے ہوں شیر ہو جاتے جوان، اس پہ تبرہ کوئی نہ کرے. جس ماں کے کروڑوں بیٹے، لاکھوں بیٹے، جس ماں کے ہزاروں بیٹے، جس ماں کی عزت، آبرو، عصمت، ناموس، تقدس، شرافت، امانت، عظمت کے اوپر مر ملنے والے لاکھوں کروڑوں، آج تبرہ اس ماں میں جو مرنے کی بات ہے. شیعہ نے اس مقدس ماں کو معاف نہیں کیا. پاکستان لاہور کے جامعہ منتظر ماڈل ٹاؤن کا سی افسر نے غلام حسین ندوی کمینہ، وہ اپنی کتاب تو پھر حنفیہ میں لکھتا کہتا سنیو،
تم کسے اچھا کو ماں کہتے ہو جو لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کر ننگی رہتی تھی؟ میں کون کون تھا؟ خدا کی قسم وہ گالیاں وہ تبرہ وہ تبرہ وہ زبان دراتی وہ بدماشی اپنے امی پہ کی ہے. اگر میں اسے پیاؤں گا تو تمہارے پیر پھٹ جائیں, تمہارا چہرہ کاپ ہو جائے, تمہارا چہرہ چلے ہو جائے. کہا کی تمی کو اس شیت نے کبھی بھی حیا کی نظر سے نہ دیکھا, جب بھی بدتمیزی کی تو گائے دے کر بدماش کی. امی کے بیٹا بات کرو, ماں جائیں گے ماں کے تقدس سے پریرے لہرا چھوڑیں گے.
اور بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اے جی بیٹھ گیا. یہ تین مہینے بعد لے کے آ تم ترک تین مہینے جیل میں برداشت کر سکا. تم میری بات کرتے ہو بھرا مجمع ہے. کوئی ایک نوجوان کھڑا کرو, ایک بچہ کھڑا کرو جو میرے مشن کے لیے جیل میں گیا ہو, ہتھ کڑی پہنی ہو, مقدمے اس پر آئے ہوں, وہ جماعت چھوڑ جاؤ. ایک بچہ کھڑا کرو. کوئی ہے بچہ ایسا؟ بچہ جماعت نہیں چھوڑتا. میں جماعت چھوڑ گیا ہوں کہتے سودے بازی کر گیا. کس بات کا سودے بازی؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے شیعہ کو کافر کہا ہے, اور میرا جرم یہ تھا کہ میں نے عورت کی حکمرانی کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا. یہ دو جرم تھے. ان دو جرموں کی بنیاد پہ جیل میں گیا ہوں, باہر آ چکا ہوں. ڈنکے کی چوک پر تیرے شہر کھڑے ہو کر کہتا ہوں, عورت کی حکمرانی نجاس تھی, حرام تھی, حرام ہے, حرام رہے گی, نہ دامن تھا نہ ہے نہ ہوگا. رسول کا گستاخ, امی کا دشمن شیعہ, کافر تھا کافر ہے, قیامت تک رہے گا. اوے بکے ہوئے جی گلن, بکے ہوئے اسراف دن, چھکے ہوئے اسراف دن. یہ کوئی تیرا لیڈر ہے؟ یہ کوئی تیرا لیڈر ہے؟ یہ نو چم چٹ کے میاں صاحب نو سر پہ اٹھایا ہوا کہ جدو 88 کا دور آئی ادو سے شریعت میں نظر آیا عورت کی حکمرانی کے خلاف علماء سے مل کر تحریک چلائی. جب میاں صاحب کو اقتدار ملا تو عورتوں کو کبھی کسی کو سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بنا دیا, کسی عورت کے خامد کو وزیر بنا کے یہاں رکھ لیا, بیوی کو امریکہ بھیج دیا. تو اچھے مزے کرے, اچھے مزے کرے, کہنے نہیں بس. سن لو, ہم نے اس سے بھی اختلاف کیا, مصیبت اٹھائی, جوان بچیوں کو اس نے سلٹوں سے چلوایا, آج بھی ان کے جسم کے سلٹوں کے نشان ہیں. یہ تمہارے لیڈر کے دیے ہوئے داغ ہیں. جب وفاقی شرعی عدالت نے کہا سود حرام ہے, شرعی عدالت کا فیصلہ 8ویں ترمیم کی روشنی میں اسمبلی میں منظور کرتا قانون کی حیثیت رکھتا ہے, تو پھر اس سود کو باقی رکھنے کے لیے پھر سپریم کورٹ میں کس نے اپیل کی؟ کس نے کی؟ عورت کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کس نے بنایا؟ اور اس دور میں جب ہم صحابہ کے دشمن کو کافر کہتے تھے تو میاں صاحب نے کہا جو شیعہ کو کافر کہے گا میں اسے سولی پہ لٹکا دوں گا. میں نے کہا تھا میاں صاحب ایسے نہیں, ایسے نہیں, اسمبلی کے سامنے تختہ دار بناؤ, اسمبلی کے سامنے پھانسی گھاٹ تعمیر کرو. میں اسمبلی میں آتا ہوں, اسمبلی میں کھڑے ہو کر صحابہ کے دشمن شیعہ کو کافر کہہ جاؤں گا اور جو رکھا مجھے پھانسی دے. لیکن خیر خیر, میرا اب سوال ہے, میرا اب سوال ہے, میرا اب سوال ہے آپ سے. اوے ہن تے میاں صاحب اپوزیشن چن بے نظیر دے مخالف ہیں, کدی عورت دی حکمرانی دا نام لے کے مخالفت کیتی کہ عورت دی حکمرانی نہیں ماندے؟ کوئی ایک بیان تے لیا میں اج میاں دی بات کرنا. اینو اے وی کہن, وہ کدی سوچیا کہ میاں صاحب نے عورت دی حکمرانی دی مخالفت کیوں ترک کر دیتی ہے؟ اپوزیشن کے اس دو سالہ دور میں میاں نواز شریف نے تحریک نجات چلائی. اس تحریک نجات کے جتنے اشتہار اخباروں میں آئے اس میں دستک برائیاں گنوائی گئیں. اگر کسی جگہ میاں صاحب نے عورت کی اسلام دشمنی کی بات کو کہہ کر کہا ہو کہ مجھے اسلام کے لیے میرے ساتھ چلو, اگر اسلام کا نعرہ میاں نے لگایا ہو, میاں کی جتنی میرے سر کا تاج ہے.
اپنے 30 مہینے کے دور میں بھی اسلام نہ دے, اب بھی اسلام کی بات نہ کرے کہ تو آنے اس مہینہ مل جا, نہ میں بی بی سے ملتا ہوں نہ میں بی بی سے ملتا ہوں, دونوں ایک ہیں, کوئی فرق نہیں. یہ تمہیں اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوششیں ہیں. جو کل مسلم لیگ میں تھے وہ آج بی پی میں ہیں, جو کل بی پی میں تھے وہ آج مسلم لیگ میں ہیں. میں درجنوں گنوا دیتا ہوں, درجنوں. افتخار کرانی کل پی پی کا وزیر قانون تھا, آج وہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو اس وقت سپیکر قومی اسمبلی ہے یہ کل مسلم لیگ کا تھا, آج سپیکر پی پی کا بنا بیٹھا ہوا ہے. کل وٹو قادیانی آئی, کل وٹو قادیانی, اسی جواب دے دے کے تھک گئے. اچھا جی تسی قادیانی نال مل گئے, قادیانی نال. یہ ہوں میاں صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیتا ہے, یہ کوئی میاں صاحب کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے تو مینوں بھی سمجھ دکھاؤ چاہ. اے میاں صاحب دے کول کوئی آوے زمزم بہن دے کے جڑا جا کے نہاوے تے وہ محب وطن جو چھوڑ کر چلے جائے وہ قطار. کیا سیاست ہے, ہم ایسی سیاست کو نہیں مانتے. کہنے لگے جی تسی وزیر بنا لیں, تسی بھائی وزیر بنائیں, مگر کہاں, اس صوبے میں جس صوبے میں 2 سال سے ہمارا مشیر اور پارلیمانی سیکرٹری چلا آ رہا تھا. ہم سب نے اس کو تسلیم کیا, کیوں کہ جناب وزیر اعلیٰ پی پی کا مخالف ہے, پی پی کا نہیں بلکہ دوسری, اس لیے برداشت تھا. اے ہن وزیر اعلیٰ پی پی کا آ گیا. اگر پی پی کے وزیر اعلیٰ کا راستہ روکے تو وہ بھی تیری جماعت نے روکا ہے. اگر پی 2 ووٹ سبھا چھابا کے پی پی کو مل جاتے, پی پی کے ووٹ پورے تھے, مخدوم الطاف وزیر اعلیٰ بنتا تھا. لیکن کیا ہوا, میں تو وہاں تھا, ایجنسیاں تفتیش کر کے تھک گئیں, رپورٹیں دی کہ اس کے پاس کچھ نہیں. اور ہوتا بھی کیا, جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو, جس کی گاڑی میں پٹرول نہ ہو, ہیں جی, اس کے بارے میں تم یہ کہو کہ دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہے, بے وقوفی نہیں تو اور کیا. کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے تمہارے پاس, مجھے کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے. میں کیا کوئی نظر آؤں گا, میں کوئی گھر بنایا, میرا تو گھر بھی اپنا نہیں, مجھے تو مسجد والوں نے 2.5 مرلے میں 2 کمرے کا مکان بنا کر دیا ہے. 10 فٹ کا ایک مکان ہے, ایک عوام کے لیے, ایک بچوں کے لیے, 6 بچے, بیوی ہے, والد ہے, 4 پائیوں پر سوئے تو 4 پائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, اس لیے وہ چٹائیوں پر سوتے ہیں. میرا تو گھر نہیں ہے, میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں ہے, کوئی ٹی وی وی سی آر فریج فرنیچر نہیں ہے, کوئی قالین نہیں ہے. کوئی ہماری جماعت نے بنگلہ بنایا ہے, کوئی ہماری جماعت نے 68 بنایا ہے, کوئی ہماری جماعت نے کروڑوں کی املاک بنائی ہے, کوئی ہمارے بینک بیلنس میں پیسہ ہے تو مجھے بتاؤ, کوئی نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے نظر تو نہیں آتا. میں نے کہا جی پیسہ نظر نہیں ہوتا تو پیسہ ہوتا ہی ہو, پیسہ اور خوشبو چھپائے نہیں چھپی. پیسہ بولتا ہے صحیح, پیسہ بولتا ہے, پیسہ ہوئے اور نظر نہ آئے. شہیدوں کے کفن نہیں مل سکے بعد کا, زخمیوں کا علاج نہیں ہو پاتا, جو جیلوں میں ہیں ان کے مقدمے برداشت نہیں کیے جاتے, جو یتیم ہو گئے, جو بیوائیں ہیں ان کو ہر مہینے ہم وہ بھیج نہیں سکتے, جو تھوڑا سا ہدیہ بھیجتے ہیں اور جو ان کو ہم تھوڑا سا مشارہ بھیجتے ہیں وہ بھیج نہیں سکتے, پیسہ کہاں سے. آدر نے کہا یہ تو فقیر ہیں, انہیں کوئی کچھ نہیں. ادھر آ گئے حالات پنجاب کے اس خیال سے, کہنے لگے جی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا خیال تو باہر والوں کا ہے, میں تو اندر ہوں, میرا کیا خیال ہے؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا باہر جاؤں گا تو بہت کچھ کروں گا, باہر جاؤں گا, جماعت سے بات کروں گا, کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا. بے گناہ تو تھا ہی, ریمانڈ بھائی ماہ تک ریمانڈ لیتے رہے, اتنا طویل ریمانڈ کسی کا نہیں, طویل تفتیش کسی کی نہیں تھی. 2.5 ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھا, صرف 3 ملاقاتیں ہوئی, صرف 3. انسان دیکھنے کو ترس گیا. خیر بے گناہ کر کے بھیجا, ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی اچھی سوچ سوچے گا. ہم نے جماعت والوں سے پوچھا کیا خیال ہے, انہوں نے کہا پی پی کا ساتھ نہیں دینا, پی پی کا ساتھ. اخبار میں بھی اعلان آ گیا اور ٹی وی پہ بھی آ گیا کہ پی پی کا ساتھ نہیں دینا, سپاہی صاحبہ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا. اور پھر آخری وقت تک اسی فیصلے کی وجہ سے پی پی کے پاس حکومت نہ گئی. کہنے لگی جی تو وک گئے, اور وکے ہوئے اس لیے آپ نے, وہ جی اس کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کے شیخ حاتم اور میاں ریاض اسمت نے پی پی سے ملاقات کر لی. ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. اس کا جواب دو کہ ہنس ہنس کے باتیں کیوں کی اور رو رو کے کرتے. میں نے جیل سے پیغام بھجوایا کہ تم 2 MPA عام جماعت کے نہیں ہو, سپاہی صحابہ کے ہو, اس لیے کسی ایک کے پاس مت بیٹھنا, باہر آؤ. بٹو ملنا چاہے ملو، نواز شریف ملنا چاہے ملو، بے نظیر ملنا چاہے ملو، ہر ایک سے ملو، صورتحال پہ بات کرو کہ یہ بحران اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے ہمارا ساتھ دو تو اس کو کہو یہ فیصلہ جماعت کرے گی، یہ فیصلہ. اور جس دن ان دونوں کی تصویریں ٹی وی پر آئی تھیں، ساتھ یہ خبر بھی آئی تھی یا نہیں کہ فیصلہ حمایت کا یا نہ حمایت کرنے کا جماعت کرے گی، یہ خبر آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ یہ وکے ہونے کی گل ہوتی ہے جو وہاں بیٹھ کے بھی کہہ رہا ہے کہ فیصلہ ہماری، اور جماعت نے کہا کہ پی پی کو ووٹ دے تو گئے. جو آج بھی عورت کی حکمرانی کو محمد کی شریعت میں جائز ہے، اے وکیوں نکل ہے کر سوال جو تیرے ذہن میں ہے، نہ تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں تجھے انعام دیتا ہوں. یہ زندگی کھلی کتاب ہے، ہم نے سیاست کے میدان کو عبادت سمجھ کے قبول کیا ہے، ہم اس میدان میں ایک مثال بن کر آئے ہیں. اس راشن مثال پر تجھے کوئی تھپا نظر آتا ہے، کوئی داغ نظر آتا ہے، مجھ سے سوال کر. کہتے جی اخبار پڑے آئی کہ تھی خصوصی تیارے آئے ہو تو بی بی نال ملاقات کی تھی. بی بی نال اصل سے گل یہ بھی تھی بیبیاں نال ملاقات نہیں کرتے، بھائی مولوی دم کرنے کے بہانے کر لینا، پیر تویز دین کے بہانے کر لینا ہے جی، اور تاجر سودا دینے کے بہانے کر لیتا ہے، مزدور مزدوری کے بہانے کر لیتا ہے، بات چیت تو ہو ہی جاتی ہے. اپنے آپ سے بڑا اعتبار ہے، میرے سے بے اعتباری ہو گئی ہے. لیکن سنو، جب سے رہا ہوا ہوں اس سے نہیں، 22 فروری 1995 سے لے کر آج کیا تاریخ ہے، 11 نومبر 1995، 11 اکتوبر کتنے ماہ ہو گئے، 8 یا 9 ماہ بنتے ہیں. 8 یا 9 ماہ میں ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے. ہاں کوئی اور سوال ہے تو کر لو، اٹھو کر لو بھائی، رہ گیا کچھ. اچھا اس میں میرا تو قصور، میرے قصور کی بات کرو، میں آپ یہ اس پر تو میں بھی رو رہا ہوں. اللہ کا آپ شجاع خان کو میں نے اپنی گاڑی فروخت کی تھی، بھائی سنو یہ میری بات، میں نے کسی شجاع خان کو اپنی گاڑی میں نے فروخت نہیں کی، میں نے گاڑی اپنی بیچی تھی کسی اور آدمی کو. کیسے؟ کہ میرے پاس جو ڈانڈا حملے میں جل گیا ہے وہ مہدی حیات چینا کے نام کا تھا، میں نے وہ ایم پی اے تھا صاحب کا، ہمارے علاقے کا ہے، اس کی گاڑی میں نے لی تھی، اپنی گاڑی دے کر 7.5 لاکھ روپیہ دینا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ تبادلہ کیا، اس نے آگے اگر کسی کو بیچ دی ہو تو میرا قصور نہیں. اور اس سے جو گاڑی لی تھی وہ شاہپور میں جلی پڑی ہے، میں تو آپ کو نام بتا رہا ہوں. اور پوچھو بھائی، ملی یکجہتی کی سن لو، ملی یکجہتی کانسیپٹ نہ کوئی سیاسی اتحاد ہے، نہ کوئی مذہبی اتحاد ہے، نہ کسی کافر کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے، نہ کسی مسلمان کو مشن سے ہٹا سکتی ہے، صرف امن کے لیے کہ لڑو نہیں، جو لڑائی کے سبب ہیں اسے بیٹھ کے ختم کر لو. ملی یکجہتی شیعہ سنی اختلاف نہیں ختم کر سکتی، اس میں طاقت ہی نہیں، فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اس کے لیے بنی ہے. جس طرح ہندوستان اور پاکستان کسی مسئلے پہ مل بیٹھے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہندو ہندو رہے گا، مسلم مسلم رہے گا، جس طرح مسلمان ہندو نہیں بن سکتا، ہندو مسلمان نہیں بن سکتا ایک جگہ پہ لڑائی نہ کرنے کے لیے مذاکرات پر، اسی طرح شیعہ شیعہ ہے، مومن مومن ہے، کسی کو دکھ ہو یا تکلیف ہو، یہ کسی کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بنائی نہیں گئی. اور پوچھو، جواب سن لو، مجھے سمجھ گیا. مولانا جاؤل قاسمی نے بیان یہ نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس کی شادی نہیں ہوئی، مولانا نے کہا اس کی کرا دیتے ہیں، کہاں؟ فرمایا یہ جو بادشاہی مت کے پاس مسجد کے پاس محلہ ہے نا، یہ انہیں کا ہے، اس محلے میں کرا دیتے ہیں. پوری بات یہ تھی. اب اخبار اگر آدھی بات چھاپے تو قصور ہمارا کیا بھائی؟ اخبارات ہمیشہ پوری بات، اخبار نے تو بڑی سرخی لگائی اور میری تصویر لگائی، دائیں طرف میری تصویر، بائیں طرف بے نظیر کی، درمیان میں لکھا مولانا اعظم طارق کی بے نظیر سے 1-2-1 ملاقات. اور ہاں جی اچھا یہ بتاؤ، یہ بٹو کی حکومت کس کی میل میں تھی؟ تو اب آخر میں کیا ہوا؟ ٹوٹ گئی نا. اب خالصتاً پی پی کی حکومت